بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اور کتاب الصلاة کے متعلق بعض فتاوی بیان کر رہے تھے، اور یہ فتاوی کتاب فتاوی ارکان الاسلام لفضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے لیا گیا ہے، اور آج کی نشست میں وہ آغاز کرتے ہیں اگلے سوال سے. آج کی نشست میں پہلا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی ایک رکعت فجر کی نماز سے چھوٹ گئی، کیا وہ اس رکعت کی قضاء امام کے پیچھے جب کرے گا جہرن کرے گا یا سرن کرے گا، بلند آواز میں یا دھیمی آواز میں؟ اس کے جواب میں شخص فرماتے ہیں ہوا مخیر، اس کو اختیار ہے، وہ چاہے تو بلند آواز میں اس رکعت کو کی قضاء کرے، اور چاہے تو دھیمی آواز میں کرے سرن، اور افضل یہ ہے ان یتمھا سرن، افضل ہے کہ سری طریقے سے دھیمی آواز میں اس کی قضاء کرے. کیوں؟ لانه قد يكون هناك احد يقضي فيشوش عليه لو جهر، کیونکہ اس کے ساتھ دوسرے بھی نمازی ہو سکتا ہے جس کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہو، اس نے بھی اپنی نماز ایک رکعت قضاء کرنی ہے، اگر بلند آواز سے پڑھے گا جہری طریقے سے تو دوسرے کی نماز میں تشویش ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ دھیمی آواز میں اس کے قضاء کرے. اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، هل ورد ان العلامه التي يحدثها السجود في الجبهه من علامات الصالحين، کیا یہ بات درست ہے سجدے کی وجہ سے جو پیشانی پر ایک نشان بن جاتا ہے یہ صلاح کی علامت ہے یا صالح اور بزرگ لوگوں کی علامت ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس هذا من علامات الصالحين، یہ علامت صالح لوگوں کی علامت نہیں ہے. علامت کیا ہے؟ وہ نور ہے جو چہرے میں نظر آتا ہے. علامت اچھائی کی اور صلاح کی علامت کیا ہے؟ چہرے کا وہ نور جو نظر آتا ہے، وانشراح الصدر، اور سینے میں جو کشادگی نماز محسوس کرتا ہے، وحسن الخلق، اور اچھا اور حسن اخلاق جو نماز کی وجہ سے انسان میں ہوتا ہے، وما اشبہ ذلک، اور اس جیسے دوسرے جو اچھے اوصاف ہیں جو نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز کو عطا فرماتا ہے، یہ تو علامتیں ہیں اچھائی کی. اور ان کے علاوہ جو چہرے کے اوپر یا پیشانی کے اوپر جو ایک علامت ہوتی ہے جس کو محراب بھی کہا جاتا ہے، بعض محراب کہتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ کوئی علامت نہیں ہے. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو نشانی ہے پیشانی پہ، یہ تو بے نمازوں کی پیشانوں پہ بھی ہوتی ہے. بعض اوقات دیکھا گیا جاتا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، یا بعض اوقات نماز پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتے، ان کی جلد جو ہے چہرے کی جلد نازک ہوتی ہے، تو سجدہ کرنے سے رگڑ کی وجہ سے ان کو رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. تو بے نمازی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نیک و صالح نہیں ہو سکتا. یا بعض لوگ لمبے سجدے کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ علامت نظر آ جاتی ہے، اور بعض لوگ لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں یا پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، ان کو یہ علامت نہیں موجود ہوتی. تو یہ کوئی علامت نہیں صلاح کی. اگلا سوال ہے، ما حکم تحریک السبابہ فی التشہد من اولہ الی آخرہ، انگشت شہادت کو ہلانا تشہد میں شروع سے لے کے آخر تک، اس کا حکم کیا ہے؟ میں وضاحت کر دوں سوال کی. عام طور پہ جب نمازی التحیات التشہد پہ بیٹھتا ہے تو اس کی دایاں ہاتھ کیسے ہونا چاہیے؟ بایاں ہاتھ ہم رکھ دیتے ہیں ران کے اوپر، دایاں ہاتھ کیسے ہونا چاہیے؟ جو سنت طریقہ ہے جو آپ سے ثابت ہے کہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھا آپس میں رنگ بنا لیں, اور رنگ والی انگلی اور چھوٹی انگلی ان کو اس طرح سے قبض کر لیں جیسے کہ قبضہ ہوتا ہے, اور رنگشت شہادت کو اٹھا لیں اس طریقے سے. روایت میں آئے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے, اور اس کو ہاتھ کو جوران کے اوپر رکھ دیں اس طریقے سے. یہ تو سمجھ آ گئی. اب یہ انگشت شہادت جو ہے یہ نیچے رہے گی پورے تشہد میں یا اوپر ہوگی پورے تشہد میں, یا اس میں حرکت ہوگی؟ اگر حرکت ہوگی تو کب اور کیسے ہوگی؟ انگلی کو دو طریقے, ایک یہ ہے کہ مسلسل کھڑی رکھنی چاہیے, دوسرا طریقہ ہے کہ اسے ہلانا چاہیے مسلسل. ہلانے والی جو بات ہے یہی درست ہے, مسلسل ہلانا چاہیے, لیکن کب ہلانا چاہیے؟ کیا شروع سے لے کے آخر تک یا صرف تشہد کے وقت؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں انگشت شہادت کو مسلسل ہلاتے رہنا, انگشت شہادت کو ہلانا دعا کے وقت ہوتا ہے, دعا کے وقت. اب ذرا غور کریں, تشہد میں سارے دعا ہے تقریبا, جب دعا آپ کرتے ہیں تب حرکت میں انگشت شہادت کو لائیں. بولے صرف جمع تشہد, سارے تشہد میں نہیں, یعنی جب دعا کا آپ آغاز کریں تو انگلی ہلائیں, جب دعا نہ ہو تو آپ انگلی کو نیچے کریں. جیسا فرماتے جب دعا ہو اس وقت, فإذا دعا حركها, جب دعا کرے تو اسے حرکت ملے کہ آئے, اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صاحب فرماتے يحركها يدعو بها, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے اور دعا فرماتے تھے, جس کے ابن خزیمہ کی روایت میں آیا ہے فتح الربانی میں صحیح سند کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے. اور جیسا فرماتے حرکت کی وجہ کیا ہے؟ جب انسان دعا کرتا ہے نماز کے علاوہ ہاتھ کے کیسے اٹھاتا ہے؟ آسمان کی طرف. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. جیسا فرماتے ہیں نماز کے دوران حرکت تو نہیں کر سکتا, اوپر دیکھنا بھی منع ہے. جب انسان تشہد میں بیٹھتا ہے تو اسے نگاہیں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ تشہد کی انگلی کی طرف ہوتی ہیں. اب اسے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ, تشہد میں سارے کے سارے دعا ہے, وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو کیا کرے گا؟ تو انگشت شہادت کو اٹھائے گا اوپر کی طرف. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, آسمانوں پر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں واللہ سبحانہ وتعالی فی السماء, اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دلیل میں اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِيرُ. اور یہ سورۃ تبارک, سورۃ ملک کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے, 16 اور 17. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تأمنونی وانا امین من فی السماء, تو اللہ تعالیٰ بلندی پہ ہے, آسمانوں پہ ہے, جب دعا کرے اللہ تعالیٰ کی تو اونچائی کی طرف اشارہ کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت حجت الوداع میں کہ خطبے کے دوران, خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الا هل بلغت فرفع اصبعه الى السماء وجعل الكتب للناس ثلاثا اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. تو آسمان کی طرف دیکھتے انگشت شہادت کو اٹھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ گوار ہے, اللہ تعالیٰ گوار ہے, اللہ تعالیٰ گوار ہے. تو اس لیے انگلی کی حرکت آسمان کی طرف جو ہے بلندی کی طرف, یہ ثابت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, نماز کے علاوہ بھی اور نماز کے دوران میں بھی. جیسا فرماتے یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے سبحان اللہ. اور اس کی دلیل معلوم ہے فطرت سے, عقل سے یعنی عقل سلیم سے, سمع یعنی دلیل سے, قرآن سنت کی دلیل سے, والاجماع اور اجماع سے. یہ سارے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. وعلی ھذا, اور اسی وجہ اور اسی طریقے پر شیخ صاحب فرماتے ہیں فکلما دعوت دعوت اللہ عز وجل فانک تحرک السبابة, جب بھی دعا کر اللہ تعالیٰ سے نماز کے دوران تو انگشت شہادت کو حرکت ملائیں, آسمان کی طرف سے اٹھائیں, اور اس کے علاوہ آپ اسے چھوڑ دیں نیچے ساکن یعنی نیچے چھوڑ دیں. موضع الدعاء کون سی ہے تشہد میں؟ السلام علیکم نبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. آگے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. یہ صفات, یہ 8 جگہ ہیں جہاں پر آپ انگلی اٹھاتے ہیں, 8 مواضع. وإن دعا بغير ذلك أيضا رفعها لأن القاعدة أن يرفع عند كل دعاء. أقرين دعاك إلى وفي كل دعاء مجيد طب بي اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوبي إلا أنت. يساري دعاه يهان بر بيار ان کی شہادت کو اٹھاتے رہیں. اگلا سوال ہے, محکم دو سجدوں کے بیچ میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حرکت میں لانا چاہیے ان کی شہادت کو, لیکن جو صحیح قول ہے کہ ہاتھ کو سیدھا رکھنا چاہیے جیسے کہ بائیں ہاتھ رکھا جاتا ہے. شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو رکھا جائے انگلی شہادت اٹھاتے صرف تشہد کے وقت, اور یہ قول راجح میں سمجھتا ہوں. اللہ علیہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, ما حکم التبرک فی الصلاۃ وهل عام للرجال والنساء يفیدون جزاكم اللہ خیرا. تبرک کیا ہوتا ہے؟ تبرک کسے کہتے ہیں؟ تشہد میں جب نمازیں بیٹھتا ہے تو اس کے بیٹھنے کے دو طریقے ہیں, ایک ہے جلسۃ الاستراحہ, دوسرا جلسۃ التبرک. جلسۃ الاستراحہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کے اپنا بایاں کولہا اوپر رکھ لیں اور دایاں پاؤں کے جو انگلیاں ہیں اسے کھڑی کر دیں, دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور انگلیاں قبلے کی طرف کر دیں اس طریقے سے, اسے کہتے ہیں جلسۃ الاستراحہ. اور یہ کب بیٹھا جاتا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان میں اور دو رکعت والی نماز کے تشہد میں, یا اگر دو تشہد والی نماز ہو تو پہلے تشہد میں اسے بیٹھا جاتا ہے. یہ تین طریقے ہیں. اور تورک کیا ہے؟ تورک بھی تشہد میں بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پنڈلی دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال لیں اور بایاں کولہا جو ہے زمین پر رکھ لیں اور دایاں پاؤں اٹھا لیں, دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. کہنے سے مشکل ہے, کرنے سے آسان ہے. جو میں نے کہا آپ کر سکتے ہیں یا مشکل ہے؟ آسان ہے الحمدللہ. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مرد عورتوں کے لیے دونوں کے لیے برابر ہے؟ جیسا فرماتے ہیں دونوں کے لیے برابر ہے. مرد کی نماز اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں, لیا کہ کوئی دلیل آ جائے فرق کی, اور یہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے فرق کی. اگلا سوال, ما حکم رفع الیدین والدعاء بعد الصلاة؟ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من المشروع ان الانسان اذا اتم الصلاة رفع يديه ودعا. یہ مشروع نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد, چاہے فرض ہو یا نفل ہو, ہر نماز کے بعد کوئی نمازی اپنا دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دے. اور اگر اس نے دعا کرنی ہے تو سب سے بہترین دعا جو ہے وہ نماز کے دوران میں ہے, تشہد میں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثم ليتخير من المسألة ما شاء. صحیح بخاری کی روایت میں ما يتخير من الدعاء بعد التشهد, کہ تشہد کے بعد جو بھی نماز جو بھی دعا مانگنا چاہتا ہے وہ دعا مانگ سکتا ہے. اور اس کی دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, ثم ليتخير من المسألة ما شاء, پھر دعا میں سے جو وہ چاہے دعا مانگ لے. یہ کب کی بات ہے؟ اس وقت تشہد میں سلام سے پہلے. امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ ہے باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد, وہ بعد الصلاة, یاد رکھیں بعد الصلاة نہیں, بعد التشهد, یعنی تحیات پڑھنے کے بعد. نمازی کے لیے جائز ہے بلکہ مستحب ہے کہ وہ سلام سے پہلے اور تشہد کے بعد دعا پڑھ لے. کون سی دعا؟ جو سنت سے ثابت ہو, اچھی بات ہے. جو سنت سے ثابت ہے کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثم يتخير من المسألة ما شاء, یہ لفظ عام ہے, ما شاء جو بھی چاہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, واما ما يفعله بعض العامة من كونهم كلما صلوا تطوعا رفعوا ايديهم, اور بعض عوام لوگ یعنی جو جاہل ہیں عام لوگ جو یہ عمل کرتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد خاص طور پہ نفل نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اور بعض لوگ تو یوں کرتے ہیں کہ جیسا کہ دعا نماز کا حصہ بن گیا ہو, جب بھی سلام پہ دو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھتے دو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, تو یہ بات درست نہیں ہے. اور اس کے بعد اپنے منہ پہ بھی مسح کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس طریقے سے دعا پڑھنا ہر نماز کے بعد اور اسے نماز کا حصہ سمجھنا یہ مشروع نہیں ہے, اور اس طریقے سے دعا کی حفاظت کرنا ہر نماز کے بعد اس کے بدعت میں شمار ہوتا ہے. فالمحافظة عليه الى هذا الحد يعتبر من البدع. اچھا سوال ہے, بعض اوقات کر سکتا ہے؟ بعض اوقات کر سکتا ہے یا بعض اوقات کر سکتا ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتے کہ اس کی دونوں ہاتھ خالی پھیر دے واپس. لیکن اس کو معمول بنا دینا ہر نماز کے بعد, اس کو کہتے ہیں تشریع. اگر اس میں بہتری ہوتی ہر نماز کے بعد تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا, نہ صحابہ کرام کی تعلیم دی ہے, تو کیا ہم ان سے اچھے آگے؟ جب صحابہ کرام نے نہیں کیا یہ عمل, کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو صحابہ کرام کرنا چاہیے تھے نا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اگر یہ بہتر ہوتا, یاد رکھیں بہتر وہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا وہ بہتر کبھی ہو نہیں سکتا. یہ ایمان ہے ہمارا. اگلا سوال, اگر جماعت قریب ہو یا جماعت قائم ہو جائے اور نمازی کو قضاء حاجت محسوس ہو جائے کہ پیشاب آیا پخانہ آیا ہے, تو کیا کرے؟ پیشاب پخانوں کو روک کر نماز کی طرف چلا جائے, باجماعت نماز پڑھ لے, یا پہلے اپنی حاجت پوری کر لے بعد میں نماز کی طرف چلا جائے؟ کیا خیال ہے؟ پہلے حاجت پوری کرے. آپ کیا کہتے ہیں؟ سب کا اتفاق ہے, سب کا اتفاق. اگر نماز چلی بھی جاتی ہے فرض نماز, باجماعت نماز چلی جائے گی اس کی, تب بھی بارک اللہ فیک. شیخ صاحب فرماتے ہیں یقضی حاجتہ ویتوضا, پھر اپنی قضاء حاجت کر لے, پھر وضو کر لے. ولو فاتتہ الجماعہ, اگر نماز باجماعت بھی چھوٹ جائے, لأن هذا عذر, کیونکہ عذر ہے. وقد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة بحضرة الطعام, لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. صحیح مسلم کی روایت میں حدیث نمبر 560 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نئی نماز کھانے کے وقت, کھانا آ جائے اور نماز قائم ہو جائے تو نماز نہیں, اور نہ ہی جب اسے دونوں خبیث چیزیں تکلیف دے رہی ہوں. دو خبیث چیزیں کیا ہیں؟ پیشاب اور پیخانہ, قضاء حاجت, تو نماز نہیں. اہل الظاہر نے اس روایت سے لیا ہے, اب یہ میرا قول, شیخ صاحب کا قول یہاں تک ہے, اہل الظاہر نے یہ لیا ہے کہ اگر پیشاب یا پیخانہ کی حاجت ہو اور کچھ ایسے نماز پڑھ لے تو اس نماز دوبارہ پڑھ لے, اس کو نماز لے, کیونکہ یہاں پر حدیث میں کیا ہے؟ نماز نہیں ہے. وہ جو صحیح قول ہے, قول راجح یہ ہے کہ نماز مکمل نماز نہیں ہے, نماز تو ہو گئی ہے, نماز کا جو ثواب لاتا ہے رکھے, وہ نماز کا ثواب ناقص ملے گا اس نماز کو جو نماز پڑھ لے. اگلا سوال, نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کا کیا حکم ہے؟ جیسا فرماتے ہیں حکم ہے مکروہ. کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے, الا یہ کہ کوئی سبب ہو. اگر کوئی سبب ہو, یعنی مثال کے طور پہ مسجد بہت خوبصورت بنی ہے, اس کے لیٹیں بہت خوبصورت ہیں, آپ اگر آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز خشوع خضوع چلا جاتا ہے, اگر یہ صورت ہے تو اپنی آنکھیں اس وجہ سے بند کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, تب مکروہ نہیں ہے, کیونکہ نماز کا خشوع خضوع واجب ہے اور آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے, تو واجب پر مکروہ مقدم نہیں کیا جاتا, یاد رکھیں. او کان امام نور قوی یؤذی عینی, یا بعض اوقات بعض لیٹیں نیچے ہوتی ہیں اور کافی آنکھوں کو چبھتی ہیں, اور نمازی سامنے پہلے صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور آنکھوں کو لائٹ چبھتی رہتی ہے, تو اس وقت آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں اگر یہ وجہ ہو. جیسا فرماتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی سبب ہو آنکھیں بند کرنے کا تو آنکھیں بند کرنے, اگر کوئی سبب نہ ہو تو پھر آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے. اگر کسی نے مزید اس کے بارے میں جاننا ہو تو کتاب زاد المعاد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کر, اس میں بہت سارے اور مسائل بھی مل جائیں گے انشاءاللہ. اگلا سوال ہے, بعض بچے کیا بعض بڑے بھی غلطی کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ انگلوں کی چٹخارے نکالنا نماز کے دوران, اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں انگلی کی چٹخارے نکالنا سے نماز باطل نہیں ہوتی, لیکن یہ عبث میں ہے, اور اگر وہ جماعت والی نماز میں ہو, باجماعت نماز پڑھ رہا ہے, تو ساتھ والوں کو تکلیف پہنچتی ہے, ان کے نماز کا خشوع خضوع چلا جاتا ہے. اور جیسا فرماتا ہے اس مناسبت سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نماز کے دوران جو حرکت ہے وہ پانچ قسم کی ہے. نمبر ایک واجب حرکت ہے جو واجب طور پہ کرنا ہے. نمبر دو مسنون ہے، نمبر تین مکروہ ہے، نمبر چار حرام ہے، نمبر پانچ جائز ہے. جو حرکہ واجب ہے وہ کون سی ہے؟ یہ وہ حرکات ہیں جس پر نماز نماز کے واجب افعال متوقف ہوتے ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جیسا کہ کیا نہیں، وہ تو ہے نماز کے علاوہ، نماز کے حصوں کے علاوہ حرکت کی بات ہو رہی ہے. رکوع و سجود نماز کا حصہ ہے. بعض نماز کے علاوہ بعض حرکات ایسے ہوتے ہیں جو واجب ہوتے ہیں نماز کے حرکات کے علاوہ. دفع الضرر، بارک اللہ فیک، کہ کوئی مضر چیز آ گئی اس کو مارنا ہے تو واجب ہے اس کو مارنا. نماز کے دوران آپ اسے مار سکتے ہیں، حرکت بھی کرتے ہیں، یعنی بچھو آ گیا، سانپ آ گیا، اس کو مارنے کے لیے آپ حرکت کرتے ہیں، یہ جائز. دوسری، بارک اللہ، کسی کو روکنا، کوئی شخص آپ کی نماز کے سامنے، سترا آپ کے سامنے، اس کے آپ کے سترے کے بیچ میں سے گزرنا چاہتا ہے، آپ ہاتھ سے اسے روکتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ بھی حرکت ہے، لیکن یہ واجب ہے اس کو روکنا. اور جی بچے کو اٹھانا، میں بات واجب کی ہو رہی ہے، یاد رکھیں. نفل نماز پڑھنے والے دن کو جواب دے کے پھر نماز پڑھے گا؟ نہیں، وہ تو نہیں، بات یہ نماز کے دوران کی بات ہو رہی ہے، نکل جائے گا، نماز تو ختم ہو جائے گی اس کی. نہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ اعمال جو نماز میں کریں گے واجب ہی، نماز ہی ٹوٹے گی. تیسرے بھی ہے، بارک اللہ، صف کی ترتیب کے لیے آگے بڑھنا، ایک اور، لیکن یہ واجب مستحب ہے. اچھا، اور مستحب میں بات آئے گی، اگر رومال پہ یا ٹوپی پہ کوئی گندگی لگی نماز کے دوران یاد آ گیا ہے، آپ اسے اتار سکتے ہیں کہ نہیں؟ اتار سکتے ہیں، کیونکہ نجاست جو ہے، نجاست کا اتارنا واجب ہے. یہ تو ہے پہلی. دوسری حرکہ مسنونہ کون سی ہے؟ مستحب مسنون، اس کی مثال ابھی آپ نے بات کیا ہے، کہ اگر صف میں جگہ خالی ہے اور اس نماز کے دوران اگلے صف میں جگہ خالی ہو گئی ہے، آپ پچھلے صف میں ہیں، تو آپ کے لیے مسنون ہے کہ اب صف کو پوری کریں اور آگے بڑھ جائیں، جائز ہے. یہ تب اگر ساتھ والا آگے نہیں آتا، ساتھ والا قریب نہیں ہوتا، جگہ ویسے ویسے خالی پڑی ہے، تو آپ آگے بڑھ کر اس جگہ کو پورا کر لیں. اور مکروہ کون سی ہے؟ یہ ابھی وہ بات کی ہے کہ ابری کو چٹخارے نکالنا بغیر وجہ کے اس طریقے سے، یا بعض لوگ ٹوپی کرتے رہتے، داڑھی کو ٹھیک کرتے رہتے، یہ سارے مکروہ اعمال ہیں، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی لیکن نماز کے ثواب میں کمی ہوتی ہے. محرم حرکات کون سی ہیں؟ حرام نماز دی، کھانا پینا تو حرام، دو قسم کے، حرام جو نماز باطل کر دیتی ہے، ایک وہ حرام جو نماز باطل نہیں کرتی. نماز دوران کھانا پینا جائز نہیں، حرام ہے، نماز باطل بھی ہو جاتی ہے. ہنسنا کہے کیسے نماز باطل ہو جاتی، مفطلات الصلاۃ حرام بھی ہے، لیکن بعض حرکات حرام ہوتی ہیں لیکن نماز نہیں ٹوٹتی، جیسا کہ اسماء کی طرف دیکھ رہا، مکروہات میں سے ہے، مکروہات میں سے ہے. دانتوں سے گوشت نکال کے اس طریقے سے کھا لیا، یہ مکروہات میں سے. کھانا جو ہے اگر کوئی اس نے نگل لیا، کچھ کھا لیا یا پی لیا، اس نماز باطل ہو جاتی ہے. اچھا، مباح حرکہ کون سی ہے؟ پانچویں قسم مباح، بارک اللہ فیک، بچے کو اٹھا کے نماز پڑھنا جائز ہے. اگر بچہ رو رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ بچے کو اٹھا لیں، اور جب سجدے کی میں جائیں تو بچے کو بٹھا دیں، اور جب اٹھ کے کھڑے ہو جائے بچے کو اٹھا لیں، بشرطے کہ بچے کے کپڑے جو ہے پاک ہوں، نا پاک نہ ہو، یہ بچہ نا پاک نہ ہو. مستحبات میں سے ہے. بھائی، یہ سوال ہے کہ نماز کے دوران جو وسوسے آتے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے آپ اصل نے فرمایا کہ تین مرتبہ بائیں جانب دیکھ کے تھو تھو کریں. یہ جو حرکت ہے، یہ جو کام ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ کہاں پہ آئے گا؟ پانچ میں سے، مستحبات میں سے. کپڑے کو ٹھیک کرنا مکروہ ہے، زیادہ ہوگا تو حرام ہے. اگلا سوال ہے، شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، ما حکم الستر و مقداروها، سترہ کا کیا حکم ہے اور اس کا مقدار کیا ہے. سترہ کسے کہتے ہیں؟ نمازی کے لیے جو نماز اپنے سامنے اوڑھ رکھتا ہے اسے سترہ کہتے ہیں. یہ سترہ جو ہے ستر سے لیا گیا ہے, یہ ستر ہے, ایک پردہ ہے نمازی کے لیے. اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ جب کوئی شخص نماز پڑھے تو نمازی کے سامنے سے گزرے, حرام ہے. جب کوئی سترہ ہو تو ستر کے پیچھے سے گزر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, جو گزرنا چاہتا ہے ستر کے پیچھے سے گزر جائے. حکم کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں سنہ مؤکدہ, اور مأموم جو ہے اس کو سترہ کون ہے؟ امام ہے, مقتدی کی سترہ امام ہے. مقدار کیا ہے, کیسے ہونی چاہیے؟ مثل مؤخرۃ الرحل, اونٹ کے اوپر جو سامان رکھا جاتا ہے اس کے پیچھے تھوڑی سی لکڑی ہوتی ہے, اس لکڑی کی برابر ہو, اسے کہتے ہیں یہ مقدار ہے سترے کی. اچھا ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے؟ یہ یہاں پہ جواب میں نہیں ہے, سوال میں بھی نہیں ہے جی. جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے, یہ یہاں تک آپ کا ہاتھ ہے اس کے آگے سترہ رکھ لیں آپ. مقدار یعنی کتنی لمبا ہونا چاہیے, تقریباً کتنی بنے گا؟ وہ دو بالش کے برابر تقریباً بنے گا, یہ سنت ہے. جیسا فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہو, دوسری روایت میں ہے اذا صلى احدكم فليستتر ولو بسهم, تیر بھی انسان رکھ سکتا ہے, تیر سیدھا رکھ لے یا زمین پہ اسے لٹا دے, تیر بھی جائے, تیر بھی سترہ بن سکتا ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو, ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لم یجد فلیخط خطا, تو ایک لائن کھینچ لے زمین پہ, لائن بھی سترہ بن جائے گی. یہاں پر پھر شیخ صاحب نے ایک وضاحت کی ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے, خط والی جو ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں قال الحافظ بن حجر فی بلوغ المرام, حافظ حجر اسقان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلوغ المرام میں لم يصب من زعم انه مضطرب, اس نے حق بات کو نہیں پایا یا سچائی کی طرف نہیں پہنچا جس نے یہ کہا کہ یہ حدیث مضطرب ہے. فالحدیث ليس فيه علة توجب رده, اس حدیث میں کوئی ایسی علت نہیں جس کے رد کرنا ضروری ہو. فنقول اقلها خط, تو کم سے کم سترہ جو ہے وہ لائن ہے, خط ہے. وعلاها مثل مؤخرۃ الرحل, سب سے بڑا جو ہے وہ مثل مؤخرۃ الرحل, جیسا میں نے بیان کیا کہ تقریباً دو برس کے برابر ہوتا ہے. مسجد میں سترہ جو ہے جو پلر سے مسجد کے وہ سترہ ہے, کسی نماز کے پیچھے نماز پڑھ لیں بس, اب کچھ نہیں کر سکتے. آپ پین رکھ سکتے ہیں, سترہ ہے, رکھ سکتے پین رکھ سکتے ہیں, ٹوپی رکھ سکتے ہیں, لیکن اینک رکھیں گے تو وہ پاؤں رکھے گا تو ٹوٹ جائے گی, تو اینک کی غلطی نہ کرنا. اگلا سوال ہے کیا نمازی کے لیے جائز ہے نماز کے دوران اگر جنت کا ذکر آئے یا دوزخ کا ذکر آئے تو جنت کے ذکر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, جنت کے دوزخ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے جہنم کی؟ وہ کیا فرق ہے مأمون منفرد میں یعنی مقتدی میں یا منفرد میں کوئی فرق ہے ان میں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں نعم یجوز ذلك, یہ جائز ہے نمازی کے لیے جب نمازی چاہے امام کے پیچھے ہو یا خود اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہو یا امام خود ہو, جب وہ ایسی آیت پڑھے جس میں جنت کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کی دعا کرے, اور اگر ایسی آیت پڑھے جس میں جہنم کا ذکر ہو تو جہنم سے پناہ مانگے. اور کوئی فرق نہیں امام منفرد یا مأموم میں, لیکن مأموم کے لیے مقتدی کے لیے شرط ہے کہ وہ قرآن مجید کے سننے کو واجب ہے, تو یہ نہ ہو کہ دعا مانگتے رہے اور قرآن کی جو تلاوت ہے اس سے پھر وہ ذرا غافل ہو جائے. تو بہتر ہے کہ دعا مانگنی بھی ہے اللہم اسألک الجنہ اللہم اعوذ بک من النار, بس لمبی دعا نہ کرے. اگلا سوال ہے اگر امام ایک رکعت زیادہ پڑھ لے, امام نے ایک رکعت زیادہ پڑھی اور آپ ایک رکعت بعد میں آئے ہیں مسبوک ہیں, تو کیا میری نماز درست ہے؟ اور کیا اگر میں ایک رکعت دوبارہ پڑھوں تو نماز میری درست ہے کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں قول الصحیح ان صلاتك صحیحہ لانک لو صلیتها تامہ وزادت الامام لنفسه وهو معذور فيها لنسیانه میں مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. ایک شخص ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے, امام پڑھ رہا ہے ظہر کی نماز چار رکعت, اور یہ نماز ہی پہنچا ہے دوسری رکعت میں, ایک رکعت چھوٹ گئی, تو امام نے غلطی سے پانچ رکعت پڑھ لی ہے. کتنی پڑھنی چاہیے تھی؟ چار. امام نے پانچ پڑھی, اب اس مقتدی نے کتنی پڑھی؟ چار. اس کی ایک چھوٹ گئی کہ نہیں؟ ایک چھوٹ گئی, چھوٹ گئی تھی نا, دوسری رکعت میں شامل ہوا. لیکن امام جب اتحیات پہ بیٹھا, اب سلام کے بعد یہ اس کے کھڑا ہو جائے گا ایک رکعت پڑھنے کے لیے, یا جو امام بھول ہے وہی کافی ہے اس کے لیے؟ یہ مسئلہ ہے, سمجھ آئے گی نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں تو نماز تمہاری درست ہے, چوتھی رکعت کے نہیں اٹھے پانچویں کے لیے, کیونکہ وہ پانچویں تھی, امام تو بھول گیا, وہ معذور ہے. آپ جانتے تھے آپ نے چار پوری پڑھی, جب آپ کو یقین ہے آپ نے چار پوری پڑھی تو آپ پانچویں قضا نہیں کریں گے, کیونکہ زہر کی نماز چار رکعت ہے, پانچ نہیں ہے. اور اگر آپ یہ پڑھ لیتے جان بوجھ کے پانچویں رکعت, تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی, کیونکہ امام تو بھول کی وجہ سے معذور ہے, معافی ہے اس کی, لیکن آپ نے تو جان بوجھ کے پانچ رکعت پڑھی ہے, تو اس سے نماز باطل, آپ کو دوبارہ چار رکعت پڑھنی پڑے گی. مقتدی نے چار پڑھ لیا نا, اٹھ کے سلام کا کھڑا ہو گیا, جو ایک رکعت پہلی چھوٹ گئی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اگر کھڑا ہو کر اپنی پہلی رکعت پوری کرتا ہے جو حقیقت پانچویں ہوگی, تو اس کی نماز باطل ہے. امام کی باطل کیوں نہیں ہے؟ بھول گیا, اور بھول عذر ہے, عذر شرعی ہے. اگر امام کرے گا تو کرے گا, امام بھول گیا تو پتہ نہیں ہے نا. اگر امام کو یاد آ جائے سجدہ سہو کرے, امام کی اتباع ضروری ہے, سجدہ سہو بھی کرے گا, امام بھی کرے گا, مقتدی بھی کرے گا. اگلا سوال ہے, هل من السن رفع اليدين عند دعاء القنوت مع ذكر الدليل؟ کیا دعاء قنوت میں, یعنی وتر کے قنوت میں دونوں ہاتھ اٹھانا کیا مسنون ہے, اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں نعم من السنہ, یہ سنت میں سے ہے کہ کوئی شخص جب دعا قنوت پڑھے نماز کے دوران تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں, کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قنوت میں دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے فرض نمازوں میں, عند النوازل, جب کوئی مصیبت آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں ثابت ہے. اور سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ وتر کے قنوت میں دونوں ہاتھ اٹھاتے دعا کے وقت. اور سیدنا عمر بن الخطاب جو ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں, چار خلفاء میں سے دوسرے خلیفہ ہیں, جن کی پیروی کرنا, اتباع کرنا ہم پر فرض ہے, ہم حکم دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدین من بعدی عضوا علیہ بالنواجذ, جیسا کہ ترمذی کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ آیا ہے. جیسا فرماتے ہیں فرفع الیدین عند قنوت الوتر سنہ, بس دونوں ہاتھ اٹھانا قنوت الوتر کے دوران سنت ہے, سواء کان امام, چاہے وہ امام ہو, او مأموم یا مقتدی ہو, او منفردا یا اکیلے منفرد نماز پڑھ رہا ہو. فکلما قنت فرفع یدیک, بس جب بھی تم قنوت کی دعا پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لو. اگلا سوال ہے کیا سجدہ تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے, اور اس سجدے کا صحیح لفظ کیا ہے, کیا پڑھنا چاہیے؟ جیسا فرماتے ہیں سجدہ تلاوت وہ سجدہ ہے, مشروع سجدہ ہے, جب کوئی انسان, کوئی مسلمان قرآن پڑھ رہا ہو اور قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی آیت سجدے والی آ جائے جس میں نشان لگا ہوا ہے, اور قرآن مجید میں جو سجدے ہیں وہ معروف ہیں, تقریباً 14 سجدے ہیں معروف ہیں, تو جب انسان سجدہ کرنا چاہے تو پہلے تکبیر پڑھے, اللہ اکبر کہے اور سجدہ کرے, اور سجدے میں پڑھے سبحان رب الاعلی تین مرتبہ, پھر پڑھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, یہ سنت ہے. پھر یوں بھی پڑھ سکتا ہے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجهی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصره بحوله وقوته, یہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. اور یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے اللهم اكتب لي بها اجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود, یہ بخاری کی روایت میں آیا ہے. ثم يرفع بدون تكبير ولا سلام, پھر اپنا سر اٹھا لے بغیر تکبیر کہتے ہوئے اور بغیر سلام کے سجدہ کو ختم کر دے. یہ سجدہ تلاوت کا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ تکبیر پڑھ کے سجدہ دے, پھر یہ دعائیں مسنونہ جو ہے یہ اذکار پڑھے، اس کے بعد اپنا سر اٹھائے بغیر تکبیر کے اور بغیر سلام کے، الا اذا كان السجدہ فی اثناء الصلاۃ، الا کہ جو سجدہ تلاوت ہو نماز کے دوران میں ہو، پھر سر اٹھاتے وقت بھی تکبیر پڑھنا واجب ہے، سر اٹھاتے وقت تکبیر پڑھیں گے پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن الواصفین لصلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکروا انه یکبر کل ما خفض و رفع. دلیل یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے دوران سر اٹھاتے سر یا جھکاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پڑھتے. وهذا یشمل سجود صلب الصلاة وسجود التلاوة، اور یہ چاہے کہ سجدہ نماز کے دوران ہو یا نماز کے علاوہ ہو، یہ اس میں شامل ہے. اور جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ تکبیر پڑھتے ہیں سجدہ کرتے وقت، اور جب سر اٹھاتے ہیں تکبیر نہیں پڑھتے نماز کے دوران، تو یہ درست نہیں اور سنت سے ثابت نہیں ہے، اور میں کسی ایسے عالم کو نہیں جانتا جس نے اس کا فتویٰ دیا ہو. اور دوسرا سوال کہ کیا طہارت شرط ہے، اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ موضع خلاف اہل علم کے درمیان. بعض علماء نے کہا کہ طہارت ہے، اور بعض نے کہا طہارت شرط نہیں ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ بغیر طہارت کے سجدہ کر لیا کرتے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں احتیاط اس میں ہے، بہتر یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کا ہونا بہتر ہے، یعنی افضل ہے، شرط نہیں ہے. فرق ہے، اگر آپ ویسے ہی بغیر چھوئے بغیر ہاتھ لگائے پڑھ رہے ہیں، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. قرآن مجید کو چھو کے پڑھنا طہارت شرط ہے، قرآن مجید کو اپنے حافظے سے پڑھنا بغیر طہارت کے جائز ہے. اگر کوئی سجدہ تلاوت آ جائے، سجدہ کریں گے نہیں کریں گے؟ تو کریں گے، تو اس صورت میں بغیر طہارت کے سجدہ کیا. لیکن بہتر دونوں صورتوں میں یہ ہے، چاہے اپنے حافظے سے پڑھیں یا قرآن مجید کو اٹھا کے پڑھیں، وضو کی حالت میں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، یہ مستحب ہے. اگلا سوال، دو رکعت پڑھنا شادی کی رات میں میاں اور بیوی ایک ساتھ، اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں دو رکعت جب میاں اور بیوی پڑھتے ہیں اپنی سہاگ رات میں، یہ بعض صحابہ کا عمل ہے، بعض صحابہ کا عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کوئی حدیث جانتا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا اس کا حکم دیا ہو. تو جو مشروع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ سہاگ رات میں جو خاوند ہے اپنی دایاں ہاتھ اپنی بیوی کے پیشانے پر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہم نسألک خیرها وخیر ما جبلت علیہ اعوذ بک من شر ومن شر ما جبلت علیہ، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا کتاب النکاح میں حدیث نمبر 2160 میں. اور اگر وہ یہ دیکھے کہ اس دعا سے، کیونکہ پہلے ملاقات ہے بیوی سے، تاکہ اسے غلط فہمی نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں مجھے شر و خیر کی بات ہو رہی ہے، یہ نہ سمجھے کہ میرے اندر شر ہے، تو اس طریقے سے اپنا ہاتھ نہ رکھے، لیکن اسے قریب جا کے یہ دعا پڑھ سکتا ہے. کس طرح یہ بات کیوں کی جانتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ جاہل ہیں. ہونا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو شرعی تعلیم نہیں دیتے، ماں بیٹے کو سب کچھ سمجھا دیتی ہے، لیکن شرعی طریقہ کیا ہے، خاوند کے حقوق کیا ہیں، اس کے گھر والے کے حقوق کیا ہیں، ہم اس سے غافل ہیں. اور جو کچھ کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں، جو نہیں کرنا وہ کرتے. دہیج نہیں کرنا وہ مکمل طریقے سے ہوتا ہے، حد گزر جاتے ہیں، لیکن جو کچھ کرنا ہے، جو جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور جس سے ان کی بیٹی کا گھر جنت بن سکتا ہے، اس کی تعلیم نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ صاحب یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ بعض عورتیں یا لڑکیاں پہلا ڈر جاتی ہیں کہ عجیب سا خاوند ہے، پہلے رات سے شر اور پناہ کی بات کر رہا ہے کہ میں اتنا شر ہوں اس کے لیے. تو اس فطرے سے بچنے کے لیے اگر وہ دل میں دعا مانگ بغیر ہاتھ لگائے تب بھی اس کے لیے درست اور جائز ہے. لأن بعض النساء قد يخيل إذا قال أعوذ بك من شر وشر وجبلت عليه فتقول هل في شر، کیا میرے اندر کوئی شر ہے، میں شر کے لیے آئی ہوں، جیسے میں شر کے لیے میں نے شادی کی ہے، یہ نہ ہو کہ پہلی رات سے یہ پھڈا پڑ جائے اور پھر مصیبت میں ہی سارا گزرتا رہے. تو یہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میرا سوال یہ ہے. شیخ صاحب نے جواب میں وضاحت نہیں کی, لیکن شیخ صاحب نے دوسرا طریقے جو سنت ہے وہ بتایا ہے, بات وہی رہ گئی. صحابہ کرام کا عمل ہے ثابت ہے, مسلم عبد الرزاق میں بات صحابہ سے ثابت ہے, جائز ہے کہ نہیں؟ مصالح الحدیث کی طرف مغز گھمائیں ذرا. فعل الصحابی, فعل الصحابی حجہ ہے یا نہیں ہے؟ دو شرطوں سے حجت ہوتا ہے. قول یا فعل الصحابی کب؟ نہ, اس سے پہلے, جب کوئی نص کی مخالفت نہ ہو, یعنی کوئی قرآن مجید کی آیت صحیح حدیث کی مخالفت نہ ہو, پہلے شرط ہے. یہاں پر کوئی مخالفت ہے, یعنی کسی آیت میں آیا ہے کہ دو رکعت نہ پڑھیں, یا کسی حدیث میں ہے کہ دو رکعت نہ پڑھیں, نہیں آیا, اور کسی دوسرے صحابی نے منع فرمایا ہے, نہیں فرمایا, تو جائز ہے, پڑھ سکتے ہیں. اگلا سوال, ایک گروہ ہے لوگوں کا ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں, کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی اسی جگہ پر نماز با جماعت پڑھ لیں, یا ان کے لیے ان پر واجب ہے کہ وہ مسجد کی طرف جا کے نماز با جماعت پڑھ لیں؟ جیسا فرماتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں, اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر جماعت کے اپنے گھر میں نماز پڑھ لے, خاص طور پہ جب وہ اذان سنتے ہوں, خاص طور پہ. لیکن اگر گھر بہت دور ہے مسجد سے اور مسجد کی اذان کی آواز بھی نہیں آتی, تب کوئی حرج نہیں کہ اپنے گھر میں با جماعت نماز پڑھ لی جائے. لیکن بعض لوگ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں, بعض علماء کے اس فتوے پر کہ نماز با جماعت سے مقصد یہ کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اگرچہ مسجد میں نہ ہوں, یہاں پر ہم سب اکٹھے ہیں تو ہمارے جائز ہے کہ ہم گھر میں نماز پڑھ لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں بات غلط ہے, صحیح یہ ہے کہ اپنے گھر میں نماز نہ پڑھیں بلکہ با جماعت نماز پڑھیں مسجد میں. اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں نے چاہا کہ میں ایک شخص کو امام بنا دوں اور پھر لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دوں, اور بعض لوگوں کو اپنے ساتھ لے چلوں اپنے ہاتھ میں آگ لے کر جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں جو لوگ نماز با جماعت نہیں پڑھتے, اور لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. جیسا فرماتے ہیں اس حدیث میں سے شاہد کہاں ہے, یہ کیسے دلیل اخذ کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے گھر میں نماز پڑھ لی ہے تب بھی آپ سے ان کے گھر کو جلانا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے نماز با جماعت نہیں پڑھی. جو حدیث کے کیا لفظ ہیں کہ ایسے لوگوں کے گھر کی طرف جاؤں کہ جو لوگ نماز لا یشہدون الصلاۃ, یعنی نماز با جماعت نہیں پڑھتے. یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتے. سبحان اللہ.
اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو سارے لوگ مل کے
سب اکٹھے جائیں
مسجد میں جا کے پڑھیں.
ہاں, اگر نہیں آ رہے مطلب یہ نہیں کہ ایسے چل رہا ہے, نہیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر دور ہے اور قریب مسجد کوئی نہیں ہے اور عام حالات میں مسجد کی اذان نہیں آتی. ورنہ تو ہم کہیں گے بھائی مسجد گھر کے قریب ایسے چل رہے ہیں, سینٹرل ایسی ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, آواز آتی ہے نہیں آتی, اس کا مطلب گھر میں پڑھتے رہیں, تو اس کو جاننا ضروری ہے. جی ہاں بھائی, یہ سوال کہ بعض لوگ بازاروں میں دکانوں کے قریب مصلی بنا لیتے ہیں, اس مصلی کا حکم مسجد کا حکم ہے, کوئی حرج نہیں ہے. وہاں پر اذان ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے نا, وہاں پہ اذان بھی ہوتی ہے باقاعدہ, صفے بھی بچھائی جاتی ہیں, وہاں پر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, امام بھی ہوتا ہے. اگر مسجد قریب ہے اور وہاں پہ جانا آسان ہے وہاں پہ چلے جائیں. لیکن میں بازار کی بات کر رہا ہوں, بعض اوقات تین چار بازار اکٹھے ہوتے ہیں, قریب ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جاتے 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 دیر ہو جاتی ہے, تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بازار کے اندر مسجد بنا لے یا مصلی بنا لے, کوئی حرج نہیں ہے. اگلا سوال ہے, کیا حکم ہے اس شخص کا جب جو شخص مرنے سے پہلے وصیت کرے کہ اسے فلان جگہ پر دفن کر دیا جائے, کیا ایسی وصیت کو پورا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ایسا فرماتے ہیں پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اس جگہ کو اس نے اختیار کیوں کیا ہے, کیوں چنا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے اس لیے اس جگہ کو چنا کہ وہاں پر کوئی بزرگ کی کوئی قبر ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر شرک ہوتا ہو, تو اگر ایسا سبب ہے تو جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور ایسی وصیت کو کبھی بھی پورا نہیں کرنا. اور اگر اس غرض کے علاوہ اس نے وصیت کی ہو کہ کسی اور بلد میں، کسی اور شہر، ملک میں یا شہر میں اسے دفن کر دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ مال ضائع نہ ہو. اگر مال ضائع ہوتا ہے، یعنی جہاز پہ لے کے جانا ہے، تو ٹکٹ جو ہے اس کا بندوبست کرنا یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر قریبی شہر ہے، وہاں پر اس کے باپ دادا دفن ہے، وہاں پہ وہ جانا چاہتا ہے تاکہ یعنی رشتہ داروں کے لیے آسانی ہو جائے جانے کے لیے وہاں پہ، تب تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر زیادہ پیسہ لگتا ہو تو یہ جائز نہیں ہے، اور ایسی وصیت کو نافذ نہیں کیا جاتا. اگلا سوال ہے، تقیم کا وقت کب ہے؟ جی جی ہاں، کتاب الجنائز، کتاب الصلاح ہے نا. کتاب الجنائز نہیں پڑھا؟ اگلا سوال ہے، وقت التلقین کیا ہے؟ یعنی مرتے شخص کو جو ہے کب کلمہ شہادت، کلمہ توحید کی تلقین دینی چاہیے؟ شخص فرماتے ہیں عند الموت عند الاحتضار، جب کوئی شخص مر رہا ہو یا موت قریب، اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے قریب جا کر یوں فرمایا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے میرے چاچا کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ تعالی کا حجت بیان کر سکوں. لیکن ان کے چاچا ابو طالب نے یہ بات نہیں کی، اور شرک پر ہی ان کی وفات ہوئی. یہ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے. لیکن جو تلقین دفن کے بعد کی جاتی ہے کہ مردوں کو دفن کر دیا پھر لا الہ الا اللہ کہتے رہتے پڑھتے رہتے، یہ سب فرماتے ہیں یہ بدعت ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن جو کرنا چاہیے دفن کرنے کے بعد، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یہ ہے کہ اس کی دعائیں مغفرت پڑھیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبیت فإنه الآن يسأل. اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار کرو، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اسے اب سوال کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ابو داود کی روایت میں حدیث نمبر 3221 میں. اگلا سوال ہے، کیا جائز ہے یا کیا حکم ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو پھر اس کے جنازے کو، اس کے دفن کو تاخیر کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے کوئی رشتہ دار آنے والے ہیں دور سے، اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، المشروع فی المیت المبادر والاسراع فی تجہیزہ. مشروع یہ ہے کہ جب میت مر جائے تو اس کے کفن اور دفن میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسرعوا بالجنازہ، جنازہ میں جلدی کرو، فان تک صالحۃ فخیر تقدمونها الیہ، اگر تو اچھا شخص صالح ہے جو مر گیا ہے تو خیر کی طرف اسے لے جانے میں جلدی کر رہے ہو، وان تک سوى ذلك فشر تضعونه في عن رقابكم، اور اگر برا انسان ہے تو اس شر کو اپنے گردنوں سے دور کرنے میں آپ لوگ جلدی کر رہے ہیں. تو جلدی دونوں صورتوں میں ضروری ہے، اور یہ روایت بخاری کی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. اور کسی میت کی تدفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ بعض گھنٹوں کے اگر بات ہو، اگر بعض گھنٹے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ کوئی وقت ہو، جیسے کہ بعض ایک دن یا دو دن اس طریقے سے کوئی رکھ دیتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جلدی کرنی چاہیے. اور جو دور سے والے رشتہ دار، وہ کیا کریں گے پھر؟ اس کا کوئی حل ہے؟ جو رشتہ دور رہتے ہیں وہ آ کے قبر پر نماز جنازہ پڑھنے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کی قبر کی طرف جا کے نماز جنازہ پڑھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، مر گئی تو رات کو صحابہ کرام نے دفن کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دی، تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ رات کو مر گئی تھی تو ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے تو ہم نے اسے دفن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، صحابہ کرام سے پوچھا کون سی قبر ہے، اس قبر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ لی. یہ طریقہ مستحب ہے اور مسنون طریقہ ہے. اگر کوئی رشتہ دار جاتا بھی ہے میت کے لیے وہ نماز جنازہ بھی ہو جاتا تدفین بھی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مشروع ہے کہ وہ قبر کی طرف جائے اور نماز جنازہ پڑھ لے, انشاءاللہ اس کو اتنی اجر ملے گا جیسے کہ اس نے خود نماز جنازہ میں شرکت حاصل کی ہو
قبرستان میں.
اور یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, یہ جو بڑھیا عورت والی جو قصہ ہے یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت متفق علیہ ہے. کسی کی موت کے متعلق خبر دینا کہ فلاں شخص مر گیا ہے اس کے دوستوں کو رشتے داروں کو تاکہ وہ اکٹھے ہو جائیں, کیا یہ نوح میں شامل ہوتا ہے یا نئی ممنوع میں شامل ہوتا ہے یا نہیں؟ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے یا کسی شخص کو بھیجنے کے ذریعے سے خبر پہنچانا کہ شخص مر گئے اکٹھے ہو جائیں جنازے کے لیے یا تدفین کے لیے, کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ شریعت نے میت کے گھر میں اکٹھے ہونے سے منع فرمایا ہے نعی کے لیے اور نوح کے لیے, نوح سے منع فرمایا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ ھذا من النعی المباح, یہ طریقہ مباح جائز ہے. ولہذا نعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجاسی فی الیوم الذی مات فیہ, اس لیے اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی کی وفات ہوئی سب کو خبر دی کہ نجاشی مر گیا ہے, انہوں نے جنازہ غائب پڑھتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. تو خبر دینا کسی کی فوتگی کی خبر دینا یہ جائز ہے شرعاً, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ لوگ جمع بھی ہوتے ہیں تو یہ جمع ہونا جنازے کے لیے تدفین کے لیے بھی مشروع ہے. اور دوسری دلیل کیا ہے, یہی قصہ جو ابھی گزرا ہے, جب بڑھیا مر گئی تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر کیوں نہیں دی, تو میت کی خبر دینا مرنے کی خبر دینا شرعاً جائز ہے. غسل میت کی کیا صفت مشروع ہے یہ ہم بیان کر چکے درس میں. اگلا سوال ہے, احیانا فی حوادث السیارات والحرائق والهدم تتلف او تفقد اجزاء الانسان واحيانا لا يوجد الا قطع يسيرا اليد والراس, هل يشرع الصلاه على هذه الاجزاء وهل تغسل؟ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات شدید ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, ان ایکسیڈنٹس میں پوری باڈی تو نہیں ملتی, جسم کے بعض ٹکڑے حصے ملتے ہیں, ہاتھ ہو گیا, پاؤں ہو گیا, سر ہو گیا, ایسی صورت میں کیا ان ٹکڑوں کو جمع کر کے غسل دیا جائے گا, کفن کیسے دیا جائے گا, کیا جمع جنازہ پڑھی جائے گا یا نہیں, اس کے متعلق سوال ہے. یہاں پر ایک چیز میں بتاؤں, اللہ تعالیٰ رحم کرے, آج کل جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے وہ خودکش حملے ہو رہے ہیں, یعنی یہاں پر تو شیخ صاحب ایکسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہاتھ یا پاؤں یا کچھ جسم کے حصے ملتے ہیں. ان خودکش حملوں میں جب بم بلاسٹ ہوتا ہے تو بوٹیاں ملتی ہیں, یعنی کوئی حصہ پورا بھی نہیں ملتا, اللہ رحم کرے. تو یہ دہشت گردی ہے, خودکش حملہ کرنا یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں. مسلمان مسلمان کو مار رہے ہیں, قتل عام کر رہے ہیں, اور بھیانک طریقے سے قتل کر رہے ہیں, بھیانک طریقے. اسے کبھی آپ نے بھیانک طریقے دیکھے کہ ایک مسلمان کا قیمہ بنتے ہوئے ٹکڑے اٹھاتے ہیں, ان ٹکڑوں کو شاپنگ بیگز میں یا اسے کپڑوں میں ڈال کے یا کسی پلاسٹک کور میں ڈال کے اسے لے کے جاتے ہیں, یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, یہ دین حق ہے اور حق باطل طریقے سے کبھی نہیں آتا. اگر حق کو اگر آپ حق کا نفاذ چاہتے ہیں تو آپ کو حق کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, حق کے نفاذ کے لیے باطل راستہ اختیار کریں تو کبھی بھی حق کا نفاذ نہیں ہوگا. تو اس کا جواب شخص فرماتے ہیں, الاجزاء اليسيرة مثل اليد والرجل اذا وجدت وقد صلى على صاحبها من قبل فانه لا يصلي عليها. شخص فرماتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں, پہلی یہ کہ نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہے, ایک شخص ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعض حصے نہیں ملے, ہاتھ یا پاؤں نہیں ملا, باقی باڈی مل گئی ہے, اس باڈی کو غسل بھی دیا گیا, کفن بھی پہنایا گیا اور اس کو دفنائی بھی گیا, نماز جنازے پڑھی گئی, وہ بعد میں اس کے کوئی ہاتھ یا پاؤں ملا ہے اسی شخص کا, اب کیا ہوگا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر پہلے نماز جنازے پڑھ لی گئی ہے اب دوبارہ ان حصوں کی نماز جنازے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں ویسے دفن کر لیا جائے اسی قبر میں کسی بھی جگہ پہ, کوئی مشکل نہیں ہے. اما اذا كان لم يوجد جملة الميت, لیکن دوسری صورت ہے اگر کوئی جسم کا حصہ نہ ملے سوائے ان ٹکڑوں کے, جیسا کہ سر یا پاؤں یا ہاتھ یا کوئی حصہ جسم کا, تو پھر انہیں حصوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, اگر دھونے کے قابل ہیں تو دھویا جاتا ہے, غسل کیا جاتا ہے, انہیں کو سفید کپڑے میں لپٹایا جاتا ہے, کفن دیا جاتا ہے اور نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے ان ٹکڑوں پر, اور پھر انہیں دفنایا جاتا ہے. یہ مثلاً طریقہ ہے. اگلا سوال ہے ابارشن کے متعلق. اگر عورت کو ابارشن ہو جاتا ہے اور ابارشن کا جو عمر ہے وہ 6 مہینے ہے, تو کیا اس ابارشن کا جو بچے جو ابارٹڈ ہوا ہے کیا اس پہ نماز جنازہ پڑھی جائے گا, غسل اور کفن دیا جائے گا یا نہیں, اس کے متعلق سوال ہے. جیسا فرماتے ہیں وہ یہ قاعدہ یاد رکھ لیں آپ, 4 مہینے یاد رکھیں, 4 مہینے, 4 مہینے کا قاعدہ ہے ابارشن میں, 4 مہینے کا قاعدہ ہے. اگر 4 مہینے سے پہلے بچہ گر گیا ہو تو اس میں روح ابھی نہیں پھوکی, تو اس پہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور نہ اسے کفن کی دیا جائے گا, اسے صرف زمین میں ایک گڑھا کھود کے اسے دفن کر دیں. اور اگر 4 مہینے کا ہو یا 4 مہینے سے زیادہ عمر ہو تب اسے غسل بھی دیا جائے گا اور اسے کفن بھی دیا جائے گا, اس پہ نماز بھی پڑھی جائے گی. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت صحیح بخاری مسلم میں, ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفہ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک ثم یبعث الیہ الملک فینفخ فیہ الروح. روح کب پھونکی جاتی ہے؟ 40 40 40, 3 40 کے بعد. کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 4 مہینے ہوتے ہیں. اور سوال میں 6 مہینے کی عمر ہے تو 6 مہینے کا بچہ جو ہے اس کو غسل بھی دیا جائے گا, کفن بھی دیا جائے گا اور دفن بھی کیا جائے گا. اور اگر سوال یہ ہے کہ 6 مہینے کا بچہ گرا ہے اور نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی, اسے ویسے دفن کر لیا گیا ہے, تب کیا کرنا چاہیے؟ کوئی حل ہے اس کا؟ حل ہے, غسل تو نہیں کر سکتے, نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جہاں پر دفن وہاں پہ جا کے نماز جنازہ پڑھ لیں, تو غسل کیوں نہیں کر رہے؟ کہ غسل ہو نہیں سکتا, وقت گزر گیا ہے, اس کو دوبارہ نکالنے سے, غسل دینے سے اس کے جسم خراب ہو سکتا ہے. تو نماز جنازہ کیوں پڑھیں؟ فتق اللہ مستطاعت, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق. استطاعت کس چیز میں ہے؟ نماز پڑھنے میں ہے, غسل دینے میں نہیں ہے. اگلا سوال, بے نمازی پر نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اذا كان تاركا للصلاه او يشك في تركها لها في تركها او تجهل حالته. ایک بے نمازی, مکمل بے نمازی, دوسرا شک کے پڑھتے نہیں پڑھتے, تیسرا پتہ نہیں ہے نمازی ہے بے نمازی ہے, کیا حکم نماز جنازے کا؟ اور کیا اس کا جو ولی ہے وہ نماز کے لیے اس کو آگے کرے گا, مسجد میں لے کے جائے گا کہ نہیں؟ بڑا کٹھن امتحان ہے. جیسا فرماتے ہیں جس کے بارے میں یقین ہو, علم ہو کہ بے نمازی ہے, تو نہ تو اس کی نماز جنازہ جائز ہے اور نہ اس کو گھر والوں کو چاہیے کہ اس کی مسجد میں لے کے جائیں تاکہ اس میں نماز جنازہ پڑھی جائے. بے نمازی کافر ہے اور کافر دار اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہر بے نمازی کو ہدایت دے کہ وہ اچھا نمازی بن جائے. اور جو مجہول الحال ہے, جس کے بارے میں نہیں جانتے نمازی بے نمازی, تو اصل میں یا مشکوک, جو دوسری صورت ہے, شک ہے, یا مجہول الحال ہے, پتہ نہیں ہے, ایسے شخص جو ہے اصل میں مسلمان ہے, الا یہ کہ کوئی دلیل واضح ہو جائے کہ یہ شخص مسلمان یا بے نمازی ہے, اس نے ہرگز نماز نہیں پڑھی یا ہرگز نماز نہیں پڑھتا, تو ایسے شخص پہ جو مجہول الحال یا مشکوک کنفی ہے, ایسے شخص پہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. اور دعا میں کیا پڑھے گا؟ اللہم ان کان مؤمنا فاغفر له وارحمه, کیونکہ استثناء دعا میں جائز ہے, یعنی یہ دعا پڑھنا بھی جائز ہے. اگر آپ مشکوک الحال نہیں جانتے تو آپ ویسے دعا بھی پڑھ لیں, تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا اس کا حال کیا ہے, مغفرت کلائے گی تو اس کی مغفرت ہوگی, نہیں تو سر مغفرت نہیں کرے گا. اگلا سوال, تو نماز نہیں پڑھیں گے,
صرف نماز نہیں ہوگی, غسل کفن دفن ہوگا,
کچھ نہیں ہوگا, اس کو گھسیٹ کے صحرا میں پھینک دو, اگر جمعے کے ٹائم اللہ تعالیٰ رحم کرے اس کے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اسے نماز کی ہدایت دے دے. اگلا سوال ہے, هل لصلاة الجنازة وقت محدد, کیا جنازے کی نماز کا کوئی خاص محدود وقت ہے, اور کیا رات کو دفن کرنا جائز ہے, اور کیا اس کو اس کا کوئی عدد معین ہے, اور کیا قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں. جیسا فرماتے ہیں کوئی خاص محدود وقت نہیں ہے, کیونکہ موت کا کوئی محدود وقت نہیں, موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو نماز جنازے کا جو تعلق و موت سے ہے, جب انسان مر جائے تو اس کو غسل دینا چاہیے, کفن دینا چاہیے, اور اس پہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے, کوئی وقت ہو, چاہے دن میں ہو یا رات میں ہو. اور دفن بھی کسی وقت میں بھی جائز ہے, یا دن ہو یا رات ہو, سوائے تین اوقات کے, یہ استثناء ہے, جب سورج نکل رہا ہو جب تک کہ ایک نیزے کے قریب کے برابر نہیں ہو جاتا, اور جب درمیان میں ہو جائے جب تک زوال نہیں ہو جاتا, اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا جب تک کہ مکمل غروب نہیں ہو جاتا. اور یہ وقت جو تک میں 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے, زیادہ نہیں. ان 10 منٹ میں دفن کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 ساعات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا, نماز بھی پڑھنے سے منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور میت کو دفن کرنے سے منع فرمایا. یہ کون سے وقت ہیں؟ 3 وقت ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے. اور قبرستان میں بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں سوائے نماز جنازہ کے, یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے. قبرستان میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں سوائے نماز جنازہ کے, اس کی دلیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھی تھی. اگلا سوال, کیا نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ کیا جائز ہے نہیں, اس کے کوئی شروط ہیں؟ جیسا فرماتے ہیں القول الراجح, یعنی اس میں اختلاف ہے, قول الراجح یعنی صحیح قول شیخ صاحب کے نزدیک یہ ہے, من اقوال اہل العلم ان الصلاة على الغائب غیر مشروع الا لمن لم يصل عليه, جائز نہیں الا یہ کہ کسی شخص پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے, جس پر نہیں پڑھی گئی تو غائبانہ آپ پڑھ لیں. غائبانہ نماز جنازہ اس شخص کے لیے جائز ہے, اس شخص پر پڑھنا جائز ہے جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی. کسی نے نہیں پڑھی کسی کی نماز جنازہ اور آپ کو پتہ چلا ہے, آپ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں. غائبانہ کی آپ کے سامنے نہیں ہے, آپ یہاں پہ بیٹھے ہو کسی اور ملک میں ہے, یا کوئی دور ہے کہیں پہ, کوئی شخص بچھڑ کے مر گیا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کسی نے نماز جنازہ پڑھی ہے نہیں پڑھی, خبر آپ کو مل گئی ہے, تو تب آپ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کمال عمات شخص جیسا مثال دیتے ہیں, جیسے کوئی شخص مر گیا بلد فی بلد کافر, کافر ملک میں, غلام یصلی علیہ احد, اس پر کسی نماز جنازہ نہیں پڑھی, اور آپ یہاں پر مسلمان ملک میں ہیں, اسے وہاں پر دفنائی بھی گیا ہے, تو آپ اس کی نماز جنازہ پر آپ پر واجب ہیں. او غرق فی بحر, یا کوئی شخص سمندر میں ڈوب کے مر جاتا ہے, او نہر, یا کسی دریا میں یا وادی میں, ولم یعثر علی جثته, اور اس کی جو لاش وہ نہیں ملی, تو اس طریقے سے بھی آپ نماز جنازہ کون سی پڑھیں گے, آپ کے سامنے تو نہیں میت, غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے. واما من صلی علیہ فصحیح الصلاۃ علی غیر مشروعہ, جیسا فرماتے ہیں شیخ صاحب کا موقف ہے, جس پر نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہو تو اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا غیر مشروع ہے, کیونکہ سنت میں ثابت نہیں. اور نجاشی کا قصہ جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں ایسی جگہ پہ تھے جہاں پر کسی نے نماز جنازہ پڑھی نہیں, باقی سارے کافر تھے, نجاشی مسلمان تھا, اب مر گئے ایسے ملک میں جس ملک میں سارے کافر رہتے ہوں, تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان پر نماز جنازہ پڑھی. اور بعض اہل علم نے فرمایا جس پہ کوئی منفعت ہو مال میں یا دین میں یا عمل میں, تو پھر اس کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے, اور جو ایسا نہ ہو تو اس کی نہیں پڑھنی چاہیے. اور بعض لوگ, اور تیسرا قول علماء کا یہ ہے کہ مطلقا جائز ہے, اور یہ اضعف الاقوال ہے, یعنی 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ہمیشہ پڑھنی چاہیے, ضعیف, دوسرا نہیں پڑھنی چاہیے, یہ بھی ضعیف ہے. تیسرا قول ہے کہ اگر وہ شخص نجاشی جیسا ہے, یعنی کوئی منفع ہے, اس نے اسلام مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہے اپنے مال سے, اپنے عمل سے, اپنے علم سے, تب ایسے شخص پہ اگر نماز جنازہ پڑھی بھی جا چکی ہو تب بھی پڑھنا جائز ہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہو شیخ ابن باز کی وفات ہوئی تو مساجد میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی, یاد ہے؟ ہاں پڑھی گئی, شیخ ابن عثیمین کی بھی پڑھی گئی ہے, شیخ ابن جبرین کی بھی پڑھی گئی ہے. اس لیے کہ بڑے علماء ہیں, انہوں نے ان کے علم سے پوری امت نے استفادہ حاصل کیا ہے. اور چوتھا قول کیا ہے جو شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تب تو پڑھنا جائز ہے, اگر نہیں پڑھی گئی, اگر پڑھ لی گئی ہے تب پڑھنا جائز نہیں ہے. چار اقوال ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال, قبروں پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور دعا کرنا میت کے لیے قبر کے قریب بیٹھ کر یا اپنے لیے دعا کرنا قبر کے قریب, کیا یہ جائز ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں قراءت القرآن علی القبور بدعہ, قرآن جی کی تلاوت قبرستان میں قبر کے قریب بدعت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے, بدعت ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام ثابت نہیں ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسا عمل کرے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور مسلمان پر واجب ہے کہ وہ سلف صالحین کے راستے کو اختیار کریں, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الکلام کلام اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میت کے لیے دعا کرنا قبر کے قریب جا کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کوئی شخص اگر کسی میت کی طرف جاتا ہے قبر کے قریب کھڑے ہو کر اسے دعا کرتا ہے اللہم اغفر له اللہم ارحمه اللہم ادخله الجنہ اللہم افسح له فی قبره وما اشبہ ذلک, تو یہ جائز ہے. اور تیسری بات کہ اپنے لیے دعا کر قبر کے قریب کھڑے ہو کر, شیخ صاحب فرماتے ہیں تو انسان کی قصد کیا ہے, فهذا اذا قصد الانسان فهو من البدع ايضا, یہ بدعت ہے. اگر انسان کسی قبر کے قریب جا کے اپنے دعا کرے تو یہ جگہ اپنے دعا کرنے کی نہیں ہے, یہ جگہ میت کے لیے دعا کرنے کی. قبرستان میں جاتے ہیں ہم دعا پڑھ کے جاتے ہیں سب جتنے لوگ مر چکے ان کے لیے, اہل قبور کے لیے, اپنے لیے دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ تو یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ جگہ دعا کے لیے نہیں, اس میں کوئی دلیل بھی نہیں کسی جگہ پہ دعا مانگ جاتے اپنے لیے. اور کسی جگہ کو خاص کرنا دعا کے لیے اس کی دلیل چاہیے, وہاں پہ کوئی دلیل نہیں ہے, اور دلیل کے خلاف عمل کرنا بدعت ہے. یعنی کسی بھی خاص جگہ کو یا خاص وقت کو دعا کے لیے خاص کر دینا بدعت ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں, اپنی طرف سے کسی خاص جگہ کو یا خاص وقت کو متعین کر لینا, مخصوص کر دینا دعا کے لیے جائز نہیں, کیونکہ یہ شریعت سازی ہے, قانون سازی ہے. جنت البقیع میں بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ ایک نقشہ لے کے آتے بتاتے ہیں یہ فلان کی قبر ہے, سیدنا عثمان بن عفان کی قبر ہے, یہ سید فاطمہ کی قبر ہے, یہ فلان کی قبر ہے, تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو بتاتے کہ کون کس کی قبر ہے. ہاں خاص دعائیں نہیں ہیں کسی کے لیے, خاص دعائیں کہ سید عثمان کے لیے خاص دعا ہے, سید فاطمہ کے لیے خاص دعا ہے, سید حسن کے لیے خاص دعا ہے, دوسروں کے لیے خاص دعا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ سب کے لیے دعائیں مغفرت پڑھیں, سب کے لیے جائز ہے, کیونکہ تخصیص کے لیے دلیل تو ہونا ضروری ہے, وہ تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگلا سوال ہے, بعض لوگوں میں عادت ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کے گھر میں قرآن مجید ٹیپ ریکارڈر میں بلند آواز میں چلاتے ہیں, اس عمل کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ عمل بدعت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, نہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ عمل کیا جاتا تھا. قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ غم کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے, اگر انسان خود پڑھے, اور دوسروں کو سنانے کے لیے خاص طور پہ لوگ, بعض لوگ نہیں سنتے, بعض لوگ بات کر رہے ہوتے, تو وہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ جو وہ پڑوسی ہوتے ہیں بعض گانے سن رہے ہوتے ہیں, بعض کوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بعض سو رہے ہوتے ہیں, بعض تو بعض لوگ جو ہے وہ سنتے نہیں ہیں قرآن مجید. جیسے سے فرماتے ہیں یہاں پہ بے حرمتی ہوتی ہے, یہ درست نہیں ہے یہ طریقہ. اور بعض علماء نے کہا کہ یہ بدعت ہے. جیسا فرماتے ہیں بازو اکٹھے ہوتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں, یہ بھی غلطی ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے. صحابہ کرام کے زمانے جب کوئی مر جاتا تھا تو نماز میں ملتے تھے, تعزیت کرتے تھے, بازار میں ملتے تھے, تعزیت کرتے تھے, راستے ملتے تھے, تعزیت کرتے تھے. یعنی خاص جا کے خاص وقت متعین کرنا, سب وہاں پہ بیٹھنا, انتظار کرنا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، شخصہ فرماتے ہیں. اور بعض علماء کے نزدیک جو ہے خاص طور پہ کھانا بھی رکھنا پھر کھانا بھی کھانا، یا نیاحہ میں سے، اور نیاحہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ نوح میں شمار ہوتا ہے، شخصہ فرماتے ہیں. شخصہ فرماتے ہیں میری نصیحت یہ ہے کہ یہ جتنی بدعات ہیں ان کا اجتناب کریں، اور جو سنت طریقہ ہے اس کا علم حاصل کریں، میت کی چاہے غسل کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے یا تدفین کے لیے جو سنت طریقہ ہے وہ علم حاصل کریں، اور سنت کے مطابق جو ہے اسے غسل دیں، اس میں نماز جنازہ پڑھیں، اسے کفن دیں، اسے دفن کریں، اور ان بدعات سے بچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالح کی روش منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وسلم بارک نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر مسجد بہت دور ہے تو آپ یعنی آواز نہیں آتی، شہر سے دور ہے، آپ ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، تو آپ کے لیے جائز وہاں مصلی بنے، وہاں پر نماز باجماعت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. جمعے کی نماز کے لیے آپ کو باجماعت نماز پڑھنا پڑے گا، ضروری ہے، جانا پڑے گا وہاں مسجد میں. اللہ علیہ وسلم.